شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زبانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کے بیان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کے بیان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. میں دیدار گنبد سے مقبول ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی نور ہوں گا. میں دیدار گنبد سے مقبول ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی نور ہوں گا. گناہوں سے اپنے رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغرور ہوں گا. گناہوں سے اپنے رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغرور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، دور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں غباروں میں مسحور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں غباروں میں مسحور ہوں گا. میں روزے پہ سجدے بدلور ہوں گا، بجانور ہوں گا. میں روزے پہ تلے نظر کر کے بدلور ہوں گا، بجانور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے ترا مسرور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے ترا دل و جان سے مسرور ہوں گا. میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے مغرور ہوں گا. ہر ایک امر میرا ہے ہمت پہ چل کر، خدا کے کرم سے منظور ہوں گا. ہر ایک امر میرا ہے ہمت پہ چل کر، خدا کے کرم سے منظور ہوں گا. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر مہجور ہوں گا. مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر مہجور ہوں گا.
آخری شعر
قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر، ہر ایک راہ جنت سے پرنور ہوں گا. قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر، ہر ایک راہ جنت سے پرنور ہوں گا. عجم کے بیان سے مسرور
گلستان زیبا سے مسرور ہوں گا، گناہوں سے اب میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت مغفور ہوں گا، میں روزے پہ سر اعلی کر کے بدل نور ہوں گا، جانور ہوں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے مجالس علم و حکمت، جو کہ ملفوظات ہیں شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا، اور یہ میں ہمارے حضرت عارف باللہ صوفی شاہ ممتاز صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ بندوں کی ارواح پر اللہ کی محبت کا فیضان۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یحبہم و یحبونا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پہلے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، پھر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو مقدم فرمایا کہ پہلے میں محبت کرتا ہوں، پھر بندہ محبت کرتا ہے، بندوں کی محبت میری محبت کا پرتو ہے، ورنہ بندے مجھ سے کیا محبت کریں گے اگر میری نظر عنایت ان کی روح پر نہ ہو۔ اللہ کی محبت کی مقناطیسی اللہ کی محبت کی مقناطیسی کشش ہر انسان کی روح میں ہے، حتیٰ کہ کافر کی روح میں بھی ہے، لیکن بس اس پر حق تعالی کی نظر عنایت نہیں ہے جو اس کی روح اللہ کی طرف نہیں کھینچتی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ دو پتھر ہوں جن میں مقناطیسی کشش تو ہو لیکن ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں، تو کروڑوں سال بھی اگر الگ پڑے رہیں تو ایک دوسرے سے نہیں لپٹ سکتے۔ اس کے برعکس اگر اپنی مقناطیسی قوت کا ادراک نہ بھی ہو لیکن جب قریب آ جاتے ہیں تو زیادہ قوت والا مقناطیس کم قوت والے مقناطیس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اسی طرح روح کا معاملہ ہے، جس روح پر اللہ کا کرم خاص ہوتا ہے، جس روح پر اللہ کا کرم خاص ہوتا ہے اس کے سامنے اپنی محبت کا مقناطیس کر دیتے ہیں، جس سے وہ روح ان کی طرف کھینچی چلی آتی ہے، اسے اپنا قرب نصیب فرما دیتے ہیں، اپنی نظر عنایت اس پر ڈال دیتے ہیں، اپنی محبت کے مقناطیس سے اس کی روح کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اگر اس مقناطیس کا قرب روح انسانی کو نصیب نہ ہو تو عمر گزر جائے اور قرب و معیت الہیہ نصیب نہ ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر دیتا ہے، یعنی ہدایت مشیت الہیہ پر موقوف ہے۔ یہی حق تعالی شانہ کی شان اجتباء ہے، فرماتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ مَن یشاء سے اجتباء کا اپنی مشیت پر موقوف ہونا ظاہر فرما دیا کہ جس کو وہ چاہتے ہیں اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، پہلے وہ کھینچتے ہیں پھر بندہ کھینچتا ہے۔ یحبہم و یحبونہ، پہلے وہ بندے سے محبت کرتے ہیں پھر بندہ ان سے محبت کرتا ہے، بس سارا معاملہ ان کی نظر عنایت پر موقوف ہے۔ ان کی عنایت و کرم پر نظر رکھنی چاہیے، اپنی کسی حالت پر ناز نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حالت اور دل میں ان کی محبت انہی کی تو پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہتے تو کس کی قوت تھی کہ ان کی طرف متوجہ ہو جاتا، پھر ناز کس بات پر کرے۔ یہ راستہ عجز و نیاز کا ہے، غرور اور ناز کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی حاصل کرنے کا طریقہ۔ ارشاد فرمایا کہ اگر گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو دعا مانگو کہ اے اللہ میرے ظاہر و باطن کو ایسا بنا دیجئے کہ کل جب قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش ہوں تو آپ مجھ سے خوش ملیں اور اپنا چہرہ میری طرف سے نہ پھیریں. اللہم انی اعوذ بکا ان تصد عنی وجہ کا یوم القیامہ. بہت سی جوانیاں ایسی ہیں جنہوں نے بڑھاپا نہیں دیکھا پہلے ہی وفات پا گئے. لہذا گناہوں کو چھوڑنے میں دیر نہ کرو. یہ نہ سوچو کہ ابھی بال کالے ہیں ابھی موت نہیں آ سکتی. ہر وقت موت کی تیاری میں لگے رہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہاں موت کو پہلے کیوں بیان کیا جبکہ موت تو بعد میں آتی ہے؟ اس لیے کہ تمہاری زندگی اسی وقت بنے گی جب ہر وقت موت کو اپنے سر پر سوار رکھو. ہر سانس کو آخری سانس سمجھو. زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار. اے فاطمہ اپنی جان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دنیا کے امتحان میں تو وقت مقرر ہوتا ہے لیکن دینی امتحان کا وقت مقرر نہیں. جب تک زندگی ہے امتحان ہے. ہم ہر وقت امتحان میں ہیں. لہذا ہر وقت موت کے لیے تیار رہو. کسی کی کوئی امانت ہاتھ میں ہے تو بزرگوں نے سکھایا ہے کہ لکھ لو. لہذا لکھ کر رکھ لیا کہ فلاں کی امانت ہے. اسی طرح اگر قضا نمازیں باقی ہیں تو ادا کرنا شروع کر دیں. اسی طرح نیت کی جائے گی کہ جتنی نمازیں میرے ذمے ہیں ان میں سے آخری نماز ادا کرتا ہوں. اگر درمیان میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ فضل فرما کر بقیہ کو معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ کی پسند کی زندگی کے لیے دعا. ارشاد فرمائے کہ یوں دعا کیا کرو کہ یا اللہ آپ کے نزدیک جو زندگی پسندیدہ ہے میری زندگی وہی بنا دیجئے. مسلمان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا. اگر دل میں وسوسہ آئے کہ نامعلوم کیا حق ہے کیا نہیں تو یہ دعا مانگو کہ اے اللہ جو زندگی آپ کو پسند ہو وہی زندگی بنا دیجئے. انشاءاللہ تعالی وہی زندگی عطا ہوگی جس سے قیامت کے دن اللہ تعالی راضی ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن حذیفۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتہ الخمر جماع الاثم والنساء حبائل الشیطان وحب الدنيا رأس كل خطيئة. قال وسمعته يقول أخر النساء حيث أخرهن الله. رواه ابن زين وروى البهيقي منه في شعب الإيمان عن الحسن مرسلا حب الدنيا رأس كل خطيئة. ترجمة. حضرت حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شراب پینا گناہوں کا مجموعہ ہے اور عورتیں شیطان کے جال ہیں اور دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے. کیونکہ جو گناہ انسان کرتا ہے دنیا کی محبت کے سبب سے کرتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرمایا عورتوں کو پیچھے ڈالو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیچھے ڈالا. تشریح. دنیا کو جس شخص نے دوست رکھا اس کو کوئی ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہدایت نہیں دے سکتا اور جس نے دنیا کو دوست نہیں رکھا اس کو کوئی مفسد گمراہ نہیں کر سکتا. دنیا کی محبت ہی سے تمام گناہ کیے جاتے ہیں. عورتوں کو پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورتوں کو کے ذکر کو مردوں سے پیچھے رکھا ہے. اسی طرح جماعت میں ان کو پیچھے رکھا. اسی طرح گواہی میں اور فضل اور رتبے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں سے کمتر اور پیچھے رکھا، پس حق تعالیٰ نے جن باتوں میں عورتوں کو پیچھے رکھا ہے ان باتوں میں ان کو آگے نہ کرو۔ اور شراب گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی تشریح میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت مرفوعاً پیش ہے، الخمر ام الفواحش و اکبر الکبائر من شربها وقع على امه وخالته وعمته۔ ترجمہ، شراب جڑ ہے تمام بے حیائیوں کی اور بہت بڑا گناہ ہے، تمام بڑے گناہوں سے جس نے شراب پی وہ جمع کرتا ہے اپنی ماں سے اور اپنی خالہ سے اور اپنی پھوپھی سے۔ حکایت ہے کہ ایک شخص سے بت کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، اس نے انکار کیا، پھر اس کو کسی کے قتل کا کہا گیا، اس نے انکار کیا، پھر اس کو زنا کے لیے کہا گیا، اس نے انکار کیا، پھر اس کو شراب کے لیے کہا گیا، پس اس نے شراب پی لی، پھر جب نشہ سے مست ہوا تو اس نے سب وہ کام کر ڈالے جس سے اوپر انکار کیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ تینوں گناہ، شراب، عورت، اجنبیہ، حب دنیا، ایسے سنگین ہیں کہ ان کے سبب بہت سے گناہوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، سفر کی سنتیں، جہاں تک ہو سکے سفر میں کم از کم دو آدمی جائیں، تنہا آدمی سفر نہ کرے، البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں کہ تنہا آدمی سفر کرے۔ سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں، سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع بنائی یہ سواری، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہم، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ ترجمہ، اے اللہ آسان کر دیجئے ہم پر اس سفر کو، اور طے کر دیجئے ہم پر ترازی کو، اے اللہ آپ ہی رفیق مددگار ہیں سفر میں اور خبرگیر ہیں گھر بار میں، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے، اور واپس آ کر بری حالت پانے سے، مال میں اور گھر میں اور بچوں میں۔ جمعہ کی سنتیں، نمبر ایک غسل کرنا، نمبر دو اچھے اور صاف کپڑے پہننا، نمبر تین مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، نمبر چار مسجد پیدل جانا، نمبر پانچ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر چھ اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا، نمبر سات کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو و لعب نہ کرنا، نمبر آٹھ خطبے کو غور سے سننا، نمبر نو علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کاف پڑے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ نمبر دس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر گیارہ، جمعہ کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی فصل، آپ کے نور مبارک کے بعض آثار کے ظاہر ہونے میں، آپ کے والد ماجد و جد امجد میں۔ پہلی روایت، حافظ ابو سعید نیشاپوری نے ابی بکر بن ابی مریم سے، اور انہوں نے سعید بن عمر انصاری سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے، اور انہوں نے کعب الاحبار سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جب عبد المطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے تو ایک دن حطیم میں سو گئے، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے، سر میں تیل پڑا ہوا ہے اور حسن و جمال کا لباس زیب بر ہے۔ ان کو سخت حیرت ہوئی کہ کچھ معلوم نہیں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ ان کے والد ان کا ہاتھ پکڑ کر کاہنان قریش کے پاس لے گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ معلوم کر لو کہ رب السماوات نے اس نوجوان کو نکاح کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اول قیلہ سے نکاح کیا اور ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا، اور وہ عبداللہ آپ کے والد ماجد کے ساتھ حاملہ ہو گئیں، اور عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، اور جب قریش میں قحط ہوتا تھا تو عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل سبیر کی طرف جاتے تھے اور ان کے ذریعے سے حق تعالیٰ کے ساتھ قرب ڈھونڈتے اور بارش کی دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ ببرکت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے باران عظیم مرحمت فرماتے۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، فانك انت اهل التقوى واهل المغفره. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔